بعد وأحبك وعنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المقلوبين، ولا سيما على بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى له الفرج. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ قرار پایا ہے، آج اس مبارک و مسعود تاریخ سے علم عرفان سے متعلق ایک نہایت مشہور متن کو سامنے رکھ کر ایک نئے سفر کا آغاز کیا جائے، اور وہ متن ہے کتاب مصباح الشریعہ ومفتاح الحقیقہ. یہ کتاب منسوب ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب.
اللهم صل علی محمد و آل.
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کچھ اس کتاب کے تعلق سے وضاحتیں کر دی جائیں، اور اس کے بعد صلب موضوع میں داخل ہونے کی جرأت کی جائے. اس کتاب کا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف ہونا، آپ کی تالیف ہونا قطعاً یقینی نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ یقینی نہیں ہے، بلکہ از اول تا آخر اس کتاب کے متن کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ فقیر اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ یقیناً آپ کی تالیف نہیں ہے. پھر یہ آپ کی طرف کیوں منسوب ہے اور یہ کس کی تالیف ہے؟ اس کی مثال یہی ہے کہ جیسے نہج البلاغہ، نہج البلاغہ پوری آج جو ہم لوگوں کے پاس ہے دو دفتیوں کے درمیان، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی تالیف نہیں ہے. آپ نے بیٹھ کر اس ترتیب سے یہ مطالب نہیں تحریر فرمائے تھے، بلکہ بہت بعد میں سید رضی شریف رضی رحمت اللہ علیہ نے کتاب نہج البلاغہ مرتب فرمائی، حضرت ہی کے کلام سے اقتباسات لے کر ایک خاص نقطہ نظر سے انہوں نے یہ کتاب مرتب فرمائی. تو تالیف ہے تالیف رضی رحمت اللہ علیہ، کلام ہے کلام حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اسی طرح یہ کتاب مفتاح الشریعہ، مصباح الشریعہ اور مفتاح الحقیقہ، یہ محتمل ہے کہ اس میں تمام مطالب مقتبس ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے، لیکن بہرحال تالیف یہ آپ کی براہ راست نہیں ہے، تالیف کسی اور شخص کی ہے۔ یہ ایک مطلب۔ اس کے شواہد خود کتاب کے متن میں درمیان درمیان میں آئیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آخر اگر یہ تالیف کسی اور کی ہے تو وہ کون شخص ہیں؟ اس پر علماء نے، محققین نے کافی دادے تحقیق دی ہے، اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی کچھ اظہار خیال فرمایا ہے۔ ان کے بعد بھی افراد نے جو علم رجال و علم درایت و علم کتاب شناسی میں ید طولہ رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے بحث کی ہے۔ بعض حضرات کا اشارہ اس طرف ہے کہ اس کتاب کے مؤلف فضیل ابن عیاض ہیں، اور بعض حضرات کا اس طرف رجحان ہے کہ اس کے مؤلف ابراہیم بلخی ہیں، اور بعض کا اس طرف رجحان ہے کہ اس کے مؤلف شہید ثانی علیہ الرحمہ ہیں۔ جناب شہید ثانی علیہ الرحمہ کی طرف جن حضرات کا رجحان ہے وہ حیرت انگیز ہے، اس لیے کہ یہ رجحان واضح البطلان ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ جناب شہید ثانی کے زمانے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، خود ان کے بعض اساتذہ نے اپنی کتابوں میں اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے اور حوالہ دیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شہید ثانی نے بعد میں کتاب تالیف فرمائی ہو اور تالیف کتاب سے پہلے اس کتاب کے حوالے کتابوں میں موجود؟ لیکن یہ اشتباہ ایسے بعض لوگوں سے صادر ہوئے ہیں کہ اس پر اور زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ مشہور متصوف، مشہور عارف اور مشہور مؤلف عبد الرزاق گیلانی، انہوں نے اپنی شرح میں، ظاہر جب آپ کسی کتاب کی شرح لکھتے ہیں تو اس کتاب سے متعلق، مؤلف سے متعلق، متن سے متعلق، اس کے نسخوں سے متعلق کافی اطلاع ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنی شرح کے آغاز میں اس کتاب کو منسوخ کیا ہے شہید ثانی کی طرف، جو بات بہت حیرت انگیز ہے اور بہت بڑی یہ بھول ہے۔ شہید ثانی علیہ الرحمہ کی یہ تالیف ہرگز نہیں ہے، ہرچند کہ شہید ثانی علیہ الرحمہ نے اس تالیف کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے، اور اس عنوان سے نہیں کیا ہے کہ یہ ان کی تالیف ہے، بلکہ ایک جیسے بہت سی کتابوں کا حوالہ ایک عالم دیتا ہے، اسی طرح اس کتاب کے حوالے انہوں نے جا بجا اپنی متعدد تصنیفات میں دیے ہیں۔ تو شہید ثانی علیہ الرحمہ نے اس کتاب سے اقتباسات تو کیے ہیں، کہیں عبارتوں کا اقتباس لفظاً لفظاً ہے اور کہیں اس کے مطالب پیش کیے ہیں حوالہ دے کر، لیکن بہرحال یہ ان کی تالیف نہیں۔ ابراہیم بلخی کی تالیف کا جو رجحان علامہ مجلسی سے سامنے آیا ہے وہ بھی پایہ تحقیق تک نہیں پہنچتا۔ اب بات یہاں آگے ٹھہر جاتی ہے کہ یہ فضیل ابن عیاض کی تالیف ہے یا پھر کسی اور کی، جس کے نام تک ہم لوگوں کی رسائی ابھی نہیں ہو سکی، تو یہ ایک مطلب۔ اس کے بعد جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ اس کتاب کی عبارتوں کو جب آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو مجھے کہنے دیجئے، بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ فقرہ عرض کر رہا ہوں، کہ کہیں کہیں محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کسی باغ کے کنارے تشریف فرما ہوں اور اس طرف سے جب ہوا آتی ہے تو کھلے ہوئے پھولوں کی خوشبو ہوا کے دامن میں آتی ہے، اور ایک کبھی کبھی ایک جھونکا سا آتا ہے खुशबू महसूस होती है और फिर वो झोंका आगे बढ़ जाता है हवा का। जा वजह आपको नखते दहने मासूम महसूस होगी, मालूम होगा कि ये बात मासूम के अलावा कोई नहीं कह सकता, लेकिन पूरी किताब में लफ्ज बलफ्ज सतर बसतर ये कैफियत नहीं है, बल्कि मालूम होता है कि ये किसी गैर मासूम की तालीफ है जो मासूम की तालीमात की रोशनी में की गई है। तो ये बात ज़हन आली में रहे। इसकी सराहत क्यों मैं अर्ज कर रहा हूँ इस वजाहत और सराहत के साथ और ताकीद के साथ, इसलिए कि किसी इबारत का दहन मासूम से सादिर होना बड़ी अहमियत रखता है। अगर दहन मासूम यकीन हो कि ये कलाम कलाम मासूम तो उस पे अहकाम मुतरतब होते हैं, आसार मुतरतब होते हैं, यकीन के साथ फिर फिकही अहकाम भी मुतरतब होते हैं, फिकही आसार मुतरतब होते हैं। अगर इमाम ने कहा है तो वहां हलाल और हराम और मुस्तहब और मकरूह की बातें शुरू हो जाती हैं, तकलीफ है शरई, तकलीफ आवर है वो बयान मासूम। लेकिन अगर ये यकीन हो कि ये कलाम मासूम नहीं है तो फिर उन अल्फाज से उस तरह इस्तेदाल अहकाम मुमकिन नहीं हो पाता। ये एक अहम बात है। दूसरी बात यह कि इस किताब में कहीं कहीं ऐसी बातें भी हैं जो बवाहिर वाहिर शरिया से या मासूमीन अलैहिस्सलाम से सादिर होने वाली हदीसों के मुकाबले में कमजोर बातें हैं, कहीं तनाकुह पैदा होता है, तजाद नजर आता है। जब उन मकामात पे हम पहुंचेंगे तो बहस होगी और उसके हल की कोशिश करेंगे कि आया वो तनाकुस दूर किया जा सकता है, तजाद रफा किया जा सकता है या नहीं। ये मसाइल भी हैं, इसलिए इसको इरसाल मुसलमात के तौर पे यानी तस्लीम कर लेना, टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये मासूम की किताब है, ये रवैया बहस व तहकीक या मुताले के दरमियान मुनासिब नहीं होगा। जब मैंने इस किताब का मुताला शुरू किया था, ये बहुत पहले की बात है, और बहुत शौक और जौक से शुरू किया था, किसी शौक से कि ये इमाम से मंसूब है, इमाम की तालीफ है, तो एक अजीब कैफियत थी मेरी और मेरी कोशिश ये थी कि दुनिया में इस किताब के जितने कलमी खत्ती नुस्खे हैं वो सब मैं हासिल करूं। और इस सिलसिले में बहुत से कुतुब खानों में गया, बहुत से कुतुब खानों से और लाइब्रेरियन से खत किताबत की बहुत से हजरात ने मदद की, बाद हजरात ने ताउन नहीं किया। वो तो हर रिसर्चर को इन तलख शीरी तजुर्बात से गुजरना पड़ता है, लेकिन चंद कलमी नुस्खे मुझे मिल गए और फिर तकरीबन जितने मतबूआ नुस्खे थे वो मैंने जमा किए। और इसकी कोशिश दो मकासद से की, एक ये कि मतन किताब लफ्ज ब लफ्ज तहकीक से हमारे सामने हो कि क्या बात कही गई है, इबारतें मुस्तकीम हो, अल्फाज ग़ब्त अल्फाज दुरुस्त हो ताकि मतलब हासिल करने में मानी याबी में मानी हासिल करने में मानी तक पहुंचने में मजमून मतालिब को समझने समझाने में आसानी हो, यकीन के साथ एक बात कही जा सके, शक की कैफियत। दूसरी इल्लत ये थी कि जब हम कलमी नुस्खों की जस्तजू करेंगे तो कदीम तरीन नुस्खों तक पहुंच सकते हैं और ये मालूम हो सकता है कि कदीम तरीन नुस्खा कौन सा है, मासूम के जमाने का कोई नुस्खा है, दौरे इस्मत के फौरन बाद का नुस्खा है या और मुताखिर जमाने का नुस्खा है। चुनांचे जो कुछ कामयाबी मिली उसमें दो बातें सामने आई। पहली बात तो ये कि यह नुस्खा दौरे मासूम का लिखा हुआ नुस्खा कोई मौजूद नहीं है, और जो कुतुब अरबा या कुतुब खमसा हमारी हदीस की अज़ीम शान किताबें हैं उनमें इस किताब से कोई इस्तेफादे का सुराग नहीं मिलता, نہ محاسن برقی میں، نہ کافی میں، نہ فقیہ میں، نہ تحریم میں، نہ استفسار میں، نہ اور اس قبیل کی کتابوں میں. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کتاب اس کے بعد تالیف کی ہے جس نے بھی تالیف کی. اس کا قدیم ترین نسخے جو ہیں وہ یہ تقریباً 500 یا 400 500 برس قبل کے ہیں، اور اب ہمیں دور عصمت سے تقریباً 1400 برس کا فاصلہ ہو چکا ہے، یعنی دور عصمت کے بہت بعد یہ کتاب تالیف کی. البتہ دو باتوں نے اس کتاب کو اہم بنا دیا. ایک نسبت، انتساب، شرف انتساب، یہ کتاب منسوب کی مؤلف نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرے کتاب کے مضامین، مطالب اور اس کا موضوع عرفان، بیشتر مضامین، یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بیشتر مضامین کلام معصوم سے ماخوذ ہیں. مصدر اس کتاب کا، سرچشمہ اس کتاب کا کلمات معصومین ہیں، لیکن اس کو جس بھی مؤلف نے لکھا ہے اپنی زبان میں لکھا ہے. دوسری بات جو متن سے متعلق آئی، بہت سی باتیں لیکن ایک بات کا تذکرہ کر کے اس وقت آگے بڑھوں، وہ یہ کہ اس کے دو نسخے مختلف ملے جس میں ابواب کی ترتیب میں بڑا اختلاف ہے. پوری کتاب 100 ابواب پر، 100 فصلوں پر، 100 چیپٹرز پر منقسم ہے پوری کتاب، لیکن کچھ کتابیں وہ ہیں جو الباب الاول فی العبودیہ سے شروع ہوتی ہیں، موضوع عبودیہ سے. کچھ نسخے وہ ہیں جو الباب الاول البیان، البیان سے شروع ہوتی ہیں، جبکہ یہ چیپٹر البیان والا، یہ فصل، یہ دوسرے نسخے میں جو العبودیہ سے شروع ہوتا ہے نسخہ، اس میں بہت بعد میں، نصف کتاب کے بھی بعد. میں نے عرض کیا کہ 100 فصلیں ہیں، وہ جو ہے 56ویں فصل ہے، 56واں باب ہے، یعنی نصف کے بھی بعد. تو یہ ایک بڑا اختلاف نسخوں میں نظر آیا. اس کے علاوہ جو اختلافات ہیں جزئی، جہاں جہاں عبارتوں میں آئیں گے میں عرض کرتا چلا جاؤں گا. یہ تو تھا کتاب، اس کے مؤلف اور اس کے متن سے متعلق وہ طالب علمانہ معلومات جو ضروری ہیں کہ ہر طالب علم کے سامنے ہوں. جو شخص بھی اس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، اسے کتاب کے بارے میں ابتدائی یہ معلومات اور خارجی معلومات ہونی چاہیے. اب ہم بنام خدا آغاز کرتے ہیں صلب موضوع کا اور مطالب کتاب کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. موضوع ہے، جیسا کہ عرض کیا، عرفان. یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ آج کل عرفان، عارف اور عرفا، یہ الفاظ، یہ عناوین بہت زیادہ شوق سے، اشتیاق سے یہ عناوین مطرح ہوتے ہیں، یعنی یہ بولے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں. ایک اشتیاق ہے لوگوں میں عرفان کا، عارف سے ملنے کا، عرفا سے ملنے کا. لیکن خود لفظ عرفان ہمارے قدماء میں، قدیم علماء میں، اس کی جگہ بھی وہ لفظ اخلاقی استعمال کرتے تھے، اخلاق اسلامی، اصول دین، فروع دین، اخلاقیات. لفظ اخلاق، اخلاق اسلامی، اخلاق قرآنی، یہ قدماء کے ہاں بالکل جانشین تھا کلمہ عرفان کا اور عرفانیات کا. اب وہ کیوں تھا اور اس کی شواہد کیا ہیں، وہ موقع ملے گا تو عرض کر دوں گا. اس فقیر کو بھی لفظ اخلاق لفظ عرفان کے مقابلے میں زیادہ اس لیے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تائید قرآنی سے حاصل. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اوصاف قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان میں ایک بہت بڑا وصف یہی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. یہ سند قرآنی ہے, لیکن لفظ عرفان پورے قرآن مجید میں نہیں آیا ہے. ہاں میں آپ حضرات کے سامنے یہ مطالب عرض کر رہا ہوں, اور اگر آپ اجازت دیں تو یہ ایک کتاب ہے جو بہت مشہور ہے, المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم. بہت مشہور مصری عالم تھے, حافظ تھے, اور خدمت گزار علوم اسلامی تھے, محمد فؤاد عبد الباقی. انہوں نے اس زمانے میں جب یہ کمپیوٹرز کا زمانہ نہیں تھا, قرآن مجید کے الفاظ کی یہ فہرست سازی کی ہے, اور عظیم الشان کا پروردگار ان کو جزائے خیر عطا کرے. ان کی یہ کتاب, ان کی قدر و منزلت میری نگاہ میں اس لیے بھی ہے کہ ان کی ایک مستقل کتاب امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت میں, وہ ایک مستقل کتاب. تو کسی حد تک یہ اہل بلا تھے, اہل عرفان تھے, اہل مودت تھے, اور خدمت گزار قرآن و عطرت تھے. فقہی اعتبار سے کس مسلک سے تھے اس پر ابھی اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ یہ خدمت گزار قرآن و عطرت تھے. انہوں نے اتنی عظیم و شان خدمت کی. اس میں دیکھیں کہ عرفان کا کلمہ کہیں نہیں ہے. ہاں اس کا روٹ ورڈ یعنی عرف یعرف, یہ روٹ ورڈ بہت آیا ہے قرآن مجید میں تقریباً 70 سے زائد مقام پر, 71-72 مقامات پر آیا ہے, 71 بالضبط ہے شاید. اس میں عرف فعل ماضی آیا ہے, یعرف فعل مضارع آیا ہے, جمع کے صیغوں میں آیا ہے, مختلف, اور اس میں مفعول آیا ہے معروف, لیکن اس میں فاعل عارف نہیں آیا. عارف نہیں آیا, عرفان نہیں آیا, یہ کلمات قرآن مجید میں نہیں آئے ہیں. یہ شبہ نہ ہو آپ حضرات کو کہ میں نعوذ باللہ ضد عرفان ہوں. یہ طالب علمانہ بحثیں ہیں. یہ بحثیں ایک ریسرچر کو اس سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ شکوک, شبہات, اعتراضات سب سامنے آئے اور ان کے جوابات بھی سامنے رہے. اس میں اس روٹ ورڈ سے عرفہ, عین ریفے, اس روٹ ورڈ سے جو لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا وہ اس میں معروف ہے. معروف کا کلمہ تقریباً 32 بلکہ 32 اور 6-7 تقریباً 38 یا 39 مرتبہ معروف کا کلمہ آیا ہے. اب یہاں پر یہ لفظی اشارہ ہے. اب ان آیتوں کو اگر ایک ایک کر کے پڑھیں گے تو بالکل لغوی اور بہت تفصیلی بحث ہو جائے گی. ان آیتوں کو جب میں پڑھ رہا تھا اس نقطۂ نظر سے کہ اس سے ہم کشید کریں معنی عرفان اور عنوان عرفان, تو میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا تھا جو بہت سادہ سا سامنے کا نقطہ ہے. عرفہ کے معنی ہے پہچاننے کے, پہچاننا, جاننا الگ ہے اور پہچاننا الگ ہے. عالمہ یعنی جانا, عرفہ یعنی پہچانا. عالمہ اگر کوئی شخص کچھ جانتا ہے تو یقیناً اس کے مقابلے عالمہ کے معلم کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ خود ہوتا ہے عالم, اور اس کا تعلق کسی معلوم سے ہوتا ہے. اگر اس کے پاس کوئی معلوم نہیں ہے, چاہے وہ معلوم ذہنی ہو, معلوم خارجی ہو, اگر کوئی معلوم نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے. عالم جہاں ہوگا, چونکہ یہ متوائف قوائف میں سے ہے نا, نسبتیں وہ ہیں جو ہمیشہ اپنے مضاف سے پہچانی جاتی ہیں، مضاف الیہ سے پہچانی جاتی ہیں، متضائفان جسے کہتے ہیں، حقیقتان متضائفان. عالم معلوم، دونوں کا ربط و رشتہ ہمیشہ قائم ہے. اسی طرح عارف اور معروف کا ربط و رشتہ ہمیشہ قائم ہے. چونکہ قرآن مجید میں بار بار معروف کا کلمہ ہے، اور فقہ میں بھی امر بالمعروف تو بہت ہی مشہور و معروف عنوان ہے فروع دین میں، کہ فہرست میں بچوں کو گنا دیا جاتا ہے، یاد کرا دیا جاتا ہے. تو ایک چھوٹی سی تعریف اگر اذہان عالیہ میں رہ جائے تو بہت مفید ہوگی. غالباً اس طرح سے حضرات نے نہیں پہچانوایا ہے، اور بہت مفید ہوگی عملی جہت سے اور فکری جہت سے بھی، کہ عرفان دراصل انسان اگر معروف کو دل و جان سے اختیار کر لے تو وہی عارف ہے. وہ معروف جو فطری اعتبار سے معروف ہے، شرعی اعتبار سے معروف ہے، معروف کو اگر انسان اختیار کر لے دل و جان سے تو وہی شخص عارف ہے. یہ بہت جامع نقطہ ہے، اور بہت سے فنی اعتراضات سے بچنے کے لیے یہ کافی ہوگا. ظاہر ہے کہ ان علوم میں منطقی لحاظ سے پرفیکٹ ڈیفینیشن یا جامع و معنی تعریف کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو عرفان ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں، محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی رہبری حاصل کر سکیں، ان کو اپنا حاکم تسلیم کر سکیں، ان سے رشتہ ولایت قائم رکھ سکیں، اور ان کی اطاعت، ان کا اتباع کر سکیں، آخرت سنوار سکیں، اپنی دنیا سنوار سکیں، اپنی برزخ سنوار سکیں، یہ تمام مقاصد حاصل ہوں گے اگر ایک لفظ یاد رہے کہ جو کچھ اللہ نے، قرآن نے، فطرت نے جس کو معروف قرار دیا، وہ معروف سے دل و جان کا رشتہ ہم قائم کر لیں، علمی بھی، عملی بھی، وجودی بھی. اسی لیے میں اس سب کو سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، دل و جان سے ہم معروف کو اختیار کر لیں تو یقیناً ہم عارف ہوں گے، شرعاً بھی اور فلسفیانہ اعتبار سے بھی، حکمت کے اعتبار سے. قرآن مجید میں معروف کا کلمہ بہت مقامات پر آیا ہے. اب جب قرآن مجید میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے اس لفظ کے معنی، ایک سے زائد معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن عرفہ کے مادے میں اصل بنیادی معنی وہی پہچاننے. یہاں پر میں ایک جامع اور عظیم الشان کلام حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نقل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایسا عظیم الشان کلام ہے، چار لفظوں پہ مشتمل یہ فقرہ سینکڑوں صفحات کی شرح چاہتا ہے. عظیم الشان فقرہ جو حقیقت علم اور حقیقت علم و معرفت سے متعلق. امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دراسۃ العلم لقاح المعرفہ. اس کا ترجمہ مختلف سطحوں پر کیا جا سکتا ہے. ایک ترجمہ تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ علم کی تحصیل، دراسۃ العلم، علم کی تحصیل، لقاح المعرفہ، معرفت کی تولید کرتی ہے. اس کو ذرا اور آسان اگر کر لیا جائے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جاننے سے پہچاننے کا راستہ نکلتا ہے. دراسة العلم لقاح المعرفة. دراسة ككلمة بغير ألغ ألغ، دراسة ككلمة کیا معنی رکھتا ہے؟ دال رے سین اس روٹ ورڈ سے کیا معنی وابستہ؟ جب ہم کہتے ہیں درس و بحث تو درس کے کیا معنی ہے، بحث کے کیا معنی ہے، پھر لقاح کے کیا معنی ہے، علم کے کیا معنی ہے، معرفت کے کیا معنی ہے، یہ سب وقت درکار ہے. یعنی ہر ایک کلمے کے لیے کم سے کم ایک نشست ضروری ہے کہ اس پہ صرف کیا جائے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ سلسلہ کب تک قائم رکھ سکوں گا میں. نوائب دہر، مشکلات زمانہ کس قدر مہلت دیں گی، لیکن بہرحال جہاں تک حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہوگی، مشیت ہوگی، معصوم علیہ السلام کی تائید ہوگی، کوشش کریں گے کہ یہ مطالب جاری رکھ سکیں. درس عرض کر دوں، درس کے ایک معنی تو بہت معروف ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، پڑھنا پڑھانا، درس پڑھنا، لیکن درس کے معنی فنا ہو جانا اور فنا کر دینا اور مٹ جانا کی بھی. جب آثار مٹ جاتے ہیں کسی چیز کے تو کہتے ہیں دراست الآثار، آثار مٹ گئے. علم کے ساتھ یہ لفظ جڑا کیسے؟ تو اس کو میں نے کبھی عرض کیا تھا ممبر سے، آج یہاں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ استاد شاگرد یا ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح مباحث علمی کو، نکات علمیہ کو، مطالب کو اس طرح ڈسکس کرتے ہیں، اس طرح بحث کرتے ہیں کہ الفاظ کے باطن سے معانی ہم اپنے باطن میں منتقل کر رہے ہیں، اور اس وقت جوہر علم ہمارے ظرف وجود میں تخلیق ہوتا ہے. الفاظ، اصطلاحات، عبارتیں، ان سے گزر جانا ہے، ان کے بطون میں، ان کے داخل میں جو معانی ہیں وہ معانی ہمارے ظرف قلب میں اس طرح جمع ہو جائیں کہ وہاں وہ جوہر علم پیدا ہو جائے. جب قلب میں جوہر علم، قلب انسانی میں جوہر علم پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حواس سے انسانی میں معرفت کا جوہر پیدا ہوتا ہے. پہلے قلب میں علم کا جوہر پیدا ہوتا ہے، پھر ہمارے حواس میں. معرفت سے مراد کیا ہے؟ آنکھوں سے پہچان لینا، یا حواس سے خمسہ میں سے کسی بھی حس کے ذریعے سے کسی چیز کو محسوس کر لینا، پہچان لینا، اپنے پرسپشن کے دائرے میں لے لینا، محسوس کرنا. خدا محسوسات میں سے نہیں ہے، مگر عارف کا کمال تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ وجود خدا کو محسوس کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اور پھر اس حسن مطلق پر دل و جان سے فدا ہوتا ہے. یہ ہے عرفان، یہ عرفان، یہ معرفت کی منزل، یہ پہچان کی منزل، خدا کو پہچاننا، خدا والوں کو پہچاننا، خدا کے اوامر کو پہچاننا، خدا کے تقاضوں کو پہچاننا، خدا کی پسند و ناپسند کو پہچاننا، یہ سب باتیں ہیں نا پہچاننے میں شامل. خدا کو پہچاننا، خدا والوں کو پہچاننا، خدا کی پسند و ناپسند کو پہچاننا، اور پہچان کر اس پر دل و جان سے فدا ہونا، عمل کرنا، اللہ کی مشیت کی راہ میں قربان ہو جانا، یہ ہے عرفان کا کمال. نیت یہ ہونی چاہیے ایک طالب علم کی کہ ہم حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے حق کی راہ میں قربان ہو جائیں. عموماً جو رکاوٹ آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ روز اول سے نیت میں یہ نہیں ہوتا، ایک ہوتی بات کہ ہمیں قربان ہونا ہے. نیت ہوتی ہے کہ ہم یہ عمل کر لیں، یہ وظیفہ کر لیں، یہ اسم کر لیں، یہ ورد کر لیں تاکہ ہمیں کچھ حاصل ہو جائے، ہمیں کچھ حاصل ہو جائے، ہمیں یہ کمال حاصل ہو جائے، ہمیں طی العرض کا ملکہ حاصل ہو جائے، हमें बातिन शनासी नसीब हो जाए, हम दूसरों के दिल में और दिमाग में क्या बातें हैं उसे पहचान लें, हम दोस्त और दुश्मन को पहचान लें। ये नीयत नहीं होनी चाहिए कि हम अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान लें, नीयत ये ज़रूर होनी चाहिए कि हम खुदा के दोस्तों को पहचान लें, खुदा के दुश्मनों को पहचान लें, ताकि हम कहीं भूल कर भी खुदा के दुश्मनों का तआमुन न कर बैठें और हम कभी भूल कर भी खुदा के दोस्तों की नाकदरी न कर बैठें। ये ज़रूर जज्बा होना चाहिए। अगर ये जज्बा होगा कि हम खुदा को पहचानें, खुदा के दोस्तों को पहचानें और उनकी कदर शनासी करें और खुदा के दुश्मनों को पहचानें और उनकी उनके ताउन से भूले से भी उनसे ताउन न करें, और हम कुर्बान हो जाएं हुस्न मुतलक पर, कुर्बान हो जाएं, तो ये जज्बा ये नीयत सादिकाना वो होगी जो हमें यकीनन मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगी, गौहर मकसूद हमारे हाथ आएगा और हम सच्चे पैरोकार होंगे अइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम के। हज़रत सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का उस्वा क्या है? हुस्न मुतलक पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना और खुद कुर्बान हो जाना। परवरदिगार हमें और आपको सबको तौफीक करामत फरमाए कि हम इसी नीयत से, इसी जज्बे से इल्म इरफान हासिल करें, और आज बस इसी नुक्ते पर गुफ्तगू को रोकता हूँ। अब आप हजरात के जहनों में अगर कुछ सवालात हैं तो सवालात फरमाएं, मैं आपके सवालात से इस्तेफादा करूँगा।
जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। जी जो लोग सवाल पूछेंगे अपना सिटी जरूर मेंशन कर दीजिए। जी अली रजा अजीमी।
अस्सलाम वालेकुम। लामा साहब, मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं कराची यूनिवर्सिटी में एमफिल का तालिबे इल्म हूँ, तो मेरा सवाल सिंपली ये कि
आप एमफिल किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, फिलॉसफी या इस्लामिक स्टडीज या कोई और सब्जेक्ट?
एमफिल केमिस्ट्री में।
हिस्ट्री में?
केमिस्ट्री में जी। मेरा जैसे ग्रुप होता है, हम भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको पता है रिसर्चर अपने इल्म के साथ साथ अगर कुरान पे भी डिस्कस करें और अपनी सलाहियत का मुजाहरा करें तो काफ़ी कुछ अमली और काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर भी होती हैं, फ़ायदा होता है। तो इसी तरह हम एक चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे, जो रमज़ान में हम रोज़ा खोलते हैं, कुरान कहता है कि रात तक रोज़े को ख़त्म करो, तो हम ये देखना चाह रहे थे रात कब शुरू होती है। तो इसी सिलसिले में हमारे नज़र में एक आयत गुजरी, क्योंकि हमने देखा है मुख्तलिफ कुछ लोग जल्दी भी खोलते हैं, कुछ थोड़ा देर में खोलते हैं, तो एक आयत है एक सूरत है, वह समाई व तारीख, कसम है आसमान की और तारे की चमकदार, वमा दरा का मत तारे गया, तुम्हें क्या मालूम कि वो तारा क्या है, नजम साकिब चमकदार सितारा। तो हमने जब चमकदार सितारे पर गौर किया, यानी ये वो तारा है जो रात में आता है, तो हमने देखा कि जो इसका मतलब है, अगर ये तारा है तो इसका मतलब ये है कि रात शुरू हो गई है। तो हमने ये देखा, ये जो तारा होता है वो वीनस है, तो वीनस तारा क्योंकि मगरिब के 10-15 मिनट बाद वो होता है, तो हम ये समझते हैं कि अगर तारा निकल जाता है तो इसका मतलब रात हो गई। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि रात की डेफिनेशन क्या है आपके इनके, हम तो ये हमने फाइंड आउट किया कि तारा जब निकल जाए तो रात हो जाए, तो ये आप ज़रा इस पर रोशनी डालें।
बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जस्तजू की, परवरदिगार आपको जस्तजू का सवाब अता फरमाए, लेकिन हर फन और हर इल्म से मुतालिक जस्तजू उस फन और उस इल्म के दायरे में होनी चाहिए। एक फ्रेम ऑफ वर्क होता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से खारिज नहीं होना चाहिए। फ़िक़्ही मसाइल की जस्तजू फ़िक़्ही पैरामीटर्स के साथ होनी चाहिए। शरई शरीयत इस्लाम में, फ़िक़्ह इस्लामी में अइम्मा अथहार अलैहिस्सलाम से खुद इसकी तशरीह मौजूद है और क़ुरान मजीद में मौजूद है, वातिमुस्सियाम इलल्लैल। लैल का इतलाक़ सितारा शनासी की हद तक न जाए, बल्कि उर्फ जो है وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. کسی بھی ملک میں کسی بھی معاشرے میں عصر، غروب اور رات ان تینوں الفاظ میں اور ان کے مفاہیم میں فرق واضح ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خود ایک ڈائریکشن دے دیا ہے اور ایک تعریف دے دی ہے کہ جب حمرہ مشرقیہ نظروں سے اوجھل پڑ جائے، سیاہی میں بدل جائے، تو یہ معیار جب معصوم سے موجود ہے تو پھر ہمیں کسی اور ستارے کے نکلنے اور نہ نکلنے کی جستجو نہیں کرنی چاہیے. اور عموماً حمرہ مشرقیہ کا وقت وہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ عموماً 9 منٹ، 10 منٹ یا بعض جگہوں پر 14-15 منٹ. لیکن اگر آپ کراچی یا پاکستان سے نکلیں اور دوسرے ملکوں میں آئیں تو دیکھیں بعض ملکوں میں تو حمرہ مشرقیہ بہت دیر میں زائل ہوتی ہے، یعنی تقریباً آدھے گھنٹے، نصف ساعت اور اس سے بھی زیادہ. میں خود اس تجربے سے گزر چکا ہوں. تو اسی لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سقوط قر سے آفتاب کافی ہے، یعنی جیسے ہی سائنٹیفیکلی اور ٹیکنیکلی سن سیٹ ہو جائے اس کے فوراً بعد بھی معصومین ہی کی روایت میں اجازت موجود ہے کہ آپ نماز مغرب پڑھ سکتے ہیں اور روزہ کھول سکتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مجتہد کے مقلد ہیں، کس فقیہ کے مقلد ہیں. جس کے مقلد ہیں وہ اس کے فتوے، اس کے بیان حکم کے مطابق عمل کریں. لیکن معصوم نے تمام مسائل کو حل کر دیے ہیں. حمرہ مشرقیہ یعنی جب سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے تو اس کے مقابل میں مشرق میں سرخی نظر آتی ہے، اور یہ سرخی اس لیے نظر آتی ہے کہ جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو ڈسٹنٹ ریز جو ہیں ان کا رنگ سرخ نظر آتا ہے، اور وہ مشرق میں نظر آتی ہیں بالکل مقابل میں. جس پوائنٹ پر ویسٹ میں سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے اسی کے مقابل میں ایسٹ میں سرخی نظر آتی ہے، اور وہ 10 سے، یعنی پاکستان ہندوستان میں تقریباً 9 سے 10 منٹ میں وہ سرخی زائل ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں یہ دیر تک رہتی ہے. تو یہ کافی ہے تعریف جو فقہی کتابوں میں موجود ہے، اور ستارہ شناسی کی منزل ابھی اس منزل پہ نہیں ہے. بہرحال آپ نے جستجو کی، یہ رویہ اچھا ہے، اور پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے. اور کوئی سوال ہے؟ یہ درخواست ضرور کروں گا، جو موضوع زیر بحث ہے اگر سوالات اسی سے متعلق ہوں تو اور اچھا ہوتا ہے. یعنی ایمان ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کتاب مصباح الشریعہ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ جو مطالب بیان کیے اگر ان سے متعلق سوال ہوتا ہے تو زیادہ آئے، اور زیر بحث موضوع کی تکمیل ہو جاتی ہے، آپ کے سوالات کے ذریعے سے تکمیل ہو جاتی ہے. لیکن اگر غیر متعلق موضوعات پہ سوالات ہوتے ہیں تو جو زیر بحث موضوع ہے وہ تشنا رہ جاتا ہے. فرمائیں.
السلام علیکم. سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کروں گی کہ آپ کی گفتگو سننے کی اس نے توفیق دی، اور جتنے بھی ٹیم کے ممبر ہیں، ریوائیول ٹیم، ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے، خدا ان لوگ کی توفیقات میں اضافہ کرے. آغا میرے سوال دونوں ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں. ہم فاطمہ لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں. آغا میرا پہلا سوال یہ کہ جیسے آپ نے عرفان کا بتایا کہ انسان اگر معروف کو دل و جان سے اختیار کر لے تو وہ عارف ہے، تو یہ معروف کی جو ایگزیکٹ میننگ ہے یہ کیا ہے؟ پھر آپ نے بتایا کہ جیسے قرآن میں معروف کا لفظ آیا ہے تو اس کی ایک آیت ہمیں بتا دیں. آگے یہ میرا پہلا سوال ہے، اور میرا جو دوسرا سوال ہے وہ بھی ٹاپک سے ہی ریلیٹڈ ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ عارف جو ہے یعنی وجود خدا کو محسوس کرتا ہے، خدا والوں کو جانتا ہے، خدا کے دشمنوں کو پہچانتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ اس کی نیت مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اسی راہ میں وہ مطلب قربان بھی ہو جائے. تو آغا جیسے ہم نے سنا ہے علماء کہی کہ عارف جو ہوتا ہے وہ ہر چیز میں خدا کو ڈھونڈ لیتا ہے، یعنی اس کے پاس جو بھی مشکلات آ رہی ہیں، جو بھی چیزیں آتی ہیں، وہ اس میں خدا کو ڈھونڈ لیتا ہے. لیکن آغا یہ میری خود اپنی پرسنل بھی پرابلم ہے، جو ہم مطلب میری یا اللہ جانے یہ مشکل ہے کہ یا میری آزمائش ہے کیا ہے، हमें बस ये है कि मैंने किसी आलिम से ये हदीस को सुना था कि जब खुदा अपने किसी मोमिन बंदे को सजा देना चाहता है तो इसे जाहिलों के बीच में फंसा देता है। तो हम कुछ दिन ऐसे लोगों के बीच में हम रह के भी आए हैं कि जहाँ पे बिल्कुल भी इल्म नहीं था, लेकिन बस हमें इस बात का डर लगता है कि हम कहीं खुदा ना करे ऐसे लोगों के बीच में ना फंस जाए। यानी अभी हम अनमैरिड है और हमारे लिए बहुत सारी जगह से निस्बत आती है, लेकिन बस आगा ज्यादातर यही रहता है कि आप इतना मतलब इश्यू लोगों का यही रहता है, आप पर्दा करती हैं और फिर आप जाकिर हैं तो आप इतनी मजलिस पढ़ती हैं तो हम इतनी इजाजत नहीं दे सकते कि आप इतना मतलब जाइए, आप एक दिन में एक मजलिस पढ़िए और मतलब आप इतना पर्दा करती हैं, आप वाजिब पर्दा किए। तो हमें आगा बस यही डर लगता है कि हम कहीं ऐसे लोगों के दरमियान ना जाए कि जहाँ मतलब ये सब चीजें ना हो, क्योंकि एक दीनदार लड़की जब ऐसे घर आने जाती है या तो वो उन लोगों को जाके दीनदार बना देती है या तो फिर वो जाके उन्हीं लोगों के रंग में रंग जाती है। तो आगा बस हम यही सोचते हैं कि बस खुदा की मतलब ये सजा ना हो मेरे लिए। ऐसे तो जनाबे आसिया भी फिरौन के घर में थी, तो इस पे कुछ हिदायत फरमा दे। जजाक अल्लाह खैर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में मारूफ का कलिमा मैंने अर्ज किया कि बहुत मरतबा आया, यानी तकरीबन 30 से ज्यादा मकामात पर मारूफ का कलिमा आया है। और बहुत लतीफ आयतें हैं इस सिलसिले में, बहुत दकीक आयतें हैं, जब आयात की कहकशा में दाखिल हों और उनके अनवार से इस्तेफादा करें तो मानवी हज हासिल होता है। मसलन فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف। معروف کے کلمات تو میں نے عرض کیا بہت سے آئے ہیں، اور یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ويقيمون الصلاه الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ। ये मारूफ और मुनकर के कलिमात कुरान में बहुत आए हैं, एक आयत नहीं। मैंने अर्ज किया कि तकरीबन 38 या 39 मकामात पर। قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ। ये तरकीबें वो हैं कि जिन्हें मैंने जिक्र तो कर दिया, लेकिन बास तरकीबों में जैसे ताअतुन मारूफा, मुफस्सिरीन में तीन चार अक़वाल हैं यहाँ पर इस ताअतुन मारूफा से मुराद क्या है। तो लफ्ज़ मारूफ का इजमालन मैं अर्ज कर दूं मुख्तसरन, जो उलमा ने फिक्ह में भी और उलूम अखलाक उलूम इरफान में भी बयान किए हैं, मारूफ वो नेकी है, वो अच्छाई है, वो भलाई है जो फितरत को पसंद है, फितरत इंसानी जिससे मानूस है, और मशीयत इलाही जिसको पसंद करती है, और शरीयत जिसे पसंद करती है। जिस बात को मशीयत शरीयत और फितरत पसंद करती है उसे कहते हैं मारूफ। और फितरत इंसानी के मानूस होने का बिल्कुल यही मफहूम है जैसे हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं इंसानों से, जब कहीं कोई जान पहचान का भरोसे का इंसान मिलता है तो तबीयत खुश हो जाती है, इत्मीनान सा हासिल होता है। और जब तक चेहरे ऐसे मिलते हैं कि जिनसे हम मानूस नहीं होते हैं तो एक वहशत सी रहती है कि पता नहीं कैसा आदमी है, हम इससे बात करें ना करें, इससे मुआमला करें ना करें। इसी तरह अमल की मंजिल है कि वो अमल जिससे फितरत मानूस हो, मशीयत मानूस हो, शरीयत मानूस हो, जब वो अमल सामने आता है तो तबीयत मुतमईन होती है, रूह मुतमईन होती है, नफ्स मुतकामिल होता है, नफ्स बालिदा होता है, पॉजिटिव सेंस में नफ्स बार बालिदा होता है। और मुनकर इसी के बरक्स है, मुनकर यानी वो चीज़ जिसे फितरत नापसंद करती हो, मशीयत नापसंद करती हो, शरीयत नापसंद करती हो। ये काफ़ी है आपका जवाब। बाकी जो आपकी तफसीलात थी उसमें जवाब सवाल तो कोई नहीं था, आपके महसूसात थे। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आपको एक मुतमईन और इल्मी और तालिब इल्माना जिंदगी अता फरमाए, और परवरदिगार आपको मारिफत की राह में افادہ کرنے کی اور افادہ کرنے کی توفیقات کرامت فرمائے. کوئی اور سوال ہے؟
السلام علیکم آغا. مولانا صاحب میں انڈیا ممبئی سے بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب میرا جو سوال ہے وہ آج کے ٹاپک سے درس سے تھوڑا سا ہٹ کر دنیاوی ہے، اگر اجازت ہے تو پوچھ سکتا ہوں مولانا صاحب؟ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ مطلب کچھ جو لعنتی لوگ ہیں ان کو گالی دینا جائز ہے، مثلا جو ہم روڈ پہ نارمل عام سر عام گالی دیتے ہیں بےہودہ والی گالی، ویسی گالیاں دے سکتے ہم، اور انہوں نے آلا بھی دیا ہے.
محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جس کی پہچان ہی ہوتی ہے تہذیب، تہذیب، شرافت، بلندی. ایک مہذب انسان کبھی اپنی زبان کو خراب نہیں کرتا. دشمنان خدا اور دشمنان محمد و آل محمد کے لیے نفرین کا لفظ کافی ہے. لعن کا لفظ، وہ لفظ جو قرآن میں آیا ہے، لعن کرنا اور نفرین کرنا. اللهم لعن اعداء محمد وآل محمد، اللهم لعن قتلة محمد وآل محمد، اللهم لعن قتلة فاطمة الزهراء، اللهم لعن قتلة امير المؤمنين، اللهم لعن قتلة الحسين واصحابه. بس یہ کافی ہے. اس کے علاوہ ناشائستہ الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ شائستگی، حسن کلام، حسن کردار کے ساتھ حسن کلام سب سے پہلی چیز ہے. یہ شیعان محمد و آل محمد کی پہچان ہے. اس پہچان کو نہ مٹائیے، جذبات کو قابو میں رکھیے. جی کوئی اور سوال فرمائیں.
جی السلام علیکم مولانا صاحب.
وعلیکم السلام.
جی میں ڈاکٹر مسعود بول رہا ہوں میلبورن آسٹریلیا سے.
جی فرمائیں.
آپ سے ملاقات ہوئی تھی جب آپ آئے تھے. تو میرا سوال جو ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک مجتہد میں اور ایک عارف میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے کہ اگر کوئی عالم عارف ہے تو اس سے عام مومنین کو کیا فائدہ ہے؟ کہ مجتہد سے تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے فتوے ملتے ہیں، علم حاصل ہوتا ہے، عارف سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور میرا پہلا سوال یہی تھا کہ کیسے پہچانیں گے کہ کون عارف ہے؟
بہت اچھا سوال ہے، مبتلا بے ہے خاص طور سے آج کل. لیکن انشاءاللہ آئندہ درس میں میں اس سوال پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. اور آج بھی میرے نوٹس میں یہ تھا شامل، لیکن وقت محدود ہوتا ہے. مکتب اہل بیت میں تربیت یافتگان مکتب غدیر اور مکتب کربلا میں، میں سمجھتا ہوں کہ عارف اور فقیہ میں کوئی فرق نہیں اور نہیں ہونا چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ پیدا ہو گیا ہے، اور واضح طور پر دو الگ الگ گروہ پائے جاتے ہیں. کچھ کو فقہا سمجھا جاتا ہے مجتہدین کو، کچھ کو عرفا. یہ کیوں ہے کیفیت، اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، جو میں کروں گا، وعدہ کر رہا ہوں، لیکن آج اس وقت اب وقت میں گنجائش نہیں ہے. عموماً فقیہ اور مجتہد اسے کہتے ہیں جو فروع دین کے مسائل میں مسائل شرعیہ میں، طہارت، صلاح، صوم، زکوٰۃ، حج، عبادات سے لے کر معاملات تک، جو علماء قرآن اور حدیث سے اصول شریعت کی روشنی میں احکام کے استنباط میں اپنی اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مجتہد. عارف اسے کہتے ہیں کہ جو فروع دین میں اجتہاد کرنے کے بعد، ملکہ اجتہاد پیدا کرنے کے بعد، پھر وہ اصول دین اور خدا شناسی کے مسائل میں زیادہ توجہ فرماتے ہیں، اور خدا شناسی کے میدان میں وہ زیادہ کام کرتے ہیں فروع دین کے مقابلے میں، وہ عارف کہلاتے ہیں. اور جو بات آپ نے فرمائی وہ یہ کہ مجتہد سے تو آپ کو احکام کا علم حاصل ہوتا ہے، یہ ایک بڑا فائدہ ہے. عرفا سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو اس کے دو جوابات فی الحال جلدی سے عرض کر رہا ہوں. ایک یہ کہ عارف کا وجود، خود عارف باللہ کا وجود، اگر وہ سچا عارف ہے اللہ کی معرفت رکھتا ہے تو خود اس کے وجود سے بہت سی برکتیں وابستہ ہوتی ہیں جو محسوس اور نامحسوس دونوں طریقے سے معاشرے تک پہنچتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خدا شناسی کی راہ میں وہ دوسروں کی تربیت کرتا ہے, نہ صرف یہ کہ خود خدا شناسی کے منازل میں بلند مقامات تک پہنچتا ہے, وہ بہت سے شاگردوں کی تربیت کرتا ہے. اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو ایک عارف کے وجود سے حاصل ہوتے ہیں. کوئی ذرہ یہاں اس کائنات میں بیکار نہیں ہے. وہ غالب کا مطلع ہے جو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی منقبت میں قصیدہ ہے شاندار, کہ ساز یک ذرہ نہیں فیض چمن سے بیکار, سایہ لالے بے داغ سوئے دائے بہار. جب اس کائنات میں ایک ذرہ بھی بیکار نہیں ہے, بے فیض نہیں ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا عالم جو فروع دین میں فقہ میں کمالات حاصل کرنے کے بعد معرفت کی راہ میں عرفان کے مراتب طے کر چکا ہو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے. بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. پروردگار ایسے نفوس قدسیہ کی واسطے سے بہت سی برکتیں نازل کرتا ہے معاشرہ انسانی پر. میرا خیال ہے آج اتنا کافی ہے. والسلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ, شکریہ.
الشکر للہ.